الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه نقل في حديث قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين وكان أبواه مؤمنين یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پچھلی دو مجلس سے چل رہی ہے آج تیسری مجلس ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرماوے ہماری چاہت تھی کہ وہ کچھ اور صبر کرتے تو ہم کو ان کی اور باتیں زیادہ سننے اور جاننے کو ملتی اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کی غیب کی عجیب و غریب باتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سکھلائی تین مرتبہ کا معاملہ ہو گیا اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ موسیٰ بس اب تمہاری تین غلطی ہو چکی تین مرتبہ تم وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کر پائے اس لیے اب تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے چھٹی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب زیادہ اصرار نہیں کیا جانتے تھے کہ یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کے پاس صبر کر کے چپ بیٹھ کے رہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی تھی اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے اور حضرت خضیر علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کی ذمہ داری چھپی ہوئی دنیا سے ہے، تکوینی نظام سے ہے۔ تو کہ یہاں اپنی اب زیادہ بنے گی نہیں، چلو اب چھٹی کرتے ہیں، زیادہ اصرار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت خضیر علیہ الصلات والسلام نے وعدہ نبھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کرنے سے پہلے تینوں راز کی بات، چھپی ہوئی بات بتلا دی۔ کہا آپ کو میری پہلی بات کے اوپر دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ایک کشتی میں ہم لوگ بیٹھے، وہ کشتی والوں نے بیچاروں نے ہم کو مفت میں بٹھایا، تو میں نے اس کشتی کے اندر کلاڑا مارا اور مار کر کے اس کشتی کا پاٹیا توڑ ڈالا۔ کہ کتنی عجیب بات کہ کوئی اپنی کشتی میں مفت میں بٹھاوے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے کلاڑا مار کے تم ان کا پاٹیا توڑ ڈالو۔ تو حضرت خضیر علیہ السلام نے اس کا راز بتلایا کہ راز دراصل یہ ہے کہ یہ کشتی کے جو مالک ہے یہ کل 10 بھائی ہیں، اور 10 کے 10 بھائی بیچارے مسکین اور غریب ہیں، خود قرآن میں ان کو مسکین کہا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 10 کے 10 غریب اور مسکین، اور اس میں سے 5 بھائی تو بیچارے بالکل معذور تھے، لولے لنگڑے قسم کے تھے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 5 بھائی دوسرے جو تندرست تھے، وہ تندرست بھائی کمانے جاوے اور کما کر کے کچھ پیسے لاوے، لا کر اپنا بھی پیٹ بھرے اور اپنے 5 معذور محتاج بھائیوں کا بھی پیٹ بھرے، ان کا گزران چلاوے۔ اور ان کے پاس کمائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک کشتی ان کے پاس تھی، اس کشتی کو وہ دریا میں کرائے کے اوپر چلاتے تھے۔ 5 بھائی بیچارے مزدوری کرنے جاوے کشتی لے کر کے، پیسنجروں کو بٹھاوے، اور شام کو جو پیسے آوے اس میں سے اپنا بھی پیٹ بھرے اور اپنے 5 معذور لولے لنگڑے اپاہج بھائیوں کا بھی پیٹ بھرے۔ اس طرح ان کی بیچاروں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ کشتی جہاں جا رہی تھی آگے، تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام ہے، یہاں بخاری شریف کی روایت میں، بدد ابن بدد۔ عجیب و غریب قسم کا نام ہے، پرانے زمانے میں ایسے نام بھی لوگ رکھتے تھے، بدد بادشاہ کا نام اور بدد اس کے باپ کا نام۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب نام دو اور ایک دم نیا نام دو، تو سن لو یہ نام ہے رکھنے کے قابل، بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے، رکھنا ہو تو رکھ لو۔ حدد نام بادشاہ کا نے، بدد اس کے باپ کا نام۔ تو اس ظالم بادشاہ کا حال یہ تھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر وہ رہتا تھا، اور جتنی بھی کشتی جاوے اس میں جتنی اچھی اچھی کشتی ہوئے وہ زبردستی مالکوں کے پاس لے لیں، مالکوں کو اتار دے اور خود جو ہے وہ کشتی کے اوپر قبضہ کر لے لیں۔ ایسا وہ ظالم حدد ابن حدد نام کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت خضیر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ بیچارے غریبوں کی کشتی، ان کی انکم کا یہی ایک سورس ہے، وہ بھی اگر یہ ظالم بادشاہ لے لے گا تو یہ بیچارے 10 کے 10 بھوکے مریں گے۔ اسی لیے آپ نے بہت حکمت سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کہ اس میں کلاڑا مار کے پاٹیا توڑ ڈالا، تاکہ جب وہ کشتی بادشاہ کے سامنے سے گزرے تو وہ دیکھے کہ یہ تو بھنگار کشتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ایسی کو کیا لے رہے، جانے دو اس کو آگے۔ اس نیت سے حضرت خضیر علیہ السلام نے کلاڑا مار کے پٹیا توڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ کہ ہم کو ظاہر میں یہ لگے کہ مفت میں جو بٹھاوے ان کی کشتی کو کیوں توڑا ہوگا، لیکن خدا کی حکمت دیکھو کہ اگر وہ کشتی سلامت ہوتی، اچھی ہوتی، تو ظالم بادشاہ لے لیتا ان کے پاس، پٹیا تڑوا کر کے ان کی کشتی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی. اس سے ایک دو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اس دنیا کے اندر ہم کو جو کام بھی نظر آتے ہیں، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ کے نظام میں سوال نہیں کرنا چاہیے. آج کل مسلمانوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ظالم لوگ اتنے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے فیل فول رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان حق پر ہونے کے باوجود مظلوم سے مظلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، میرے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں کسی نے سوال کیا جب 1992 میں ہمارے یہاں سورت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد بڑے خطرناک حالات ہوئے تھے، تو کسی نے حضرت کو سنایا کہ حضرت وہاں ہم دیوبند پڑھتے تھے اس وقت، حضرت بڑے حالات ہو رہے ہیں. ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہیدوں کے لیے ایک درجہ بنایا ہے اور ان کا ایک کوٹا رکھا ہے کہ ہر سال اتنے انسانوں کو اللہ شہادت کا وہ مرتبہ دیں گے. خدا کا ایک نظام ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ایک کوٹا رکھتے ہیں کہ اتنے انسانوں کو شہادت کا درجہ جنت میں دینا ہے. اب کا پہلے زمانے میں لوگ اللہ کے راستے کے اندر جان دے کر کے شہادت کا مرتبہ پا لیتے تھے، تم نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ ظالموں کے ذریعے سے اس طرح تم لوگوں کو جو ہے شہادت کا وہ مقام عطا فرما دے. خدا کو تو اپنا کوٹا پورا کرنا ہے کہ مجھے اس سال اتنے انسانوں کو جنت میں شہیدوں والا درجہ دینا ہے، کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوٹا پورا فرما دیتے ہیں. تو اس کی کیا حکمت چھپی ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگ کیسے دن دناتے ہوئے اور دادا گیری کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور اللہ کے حق پر چلنے والے بندے کیسے اس وقت پورے عالم میں حیران پریشان چل رہے ہیں. اس میں بھی مالک الملک کی کوئی بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت آئندہ زمانے میں ہو سکتا ہے دنیا میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں تو یقیناً ظاہر ہو کر کے ہی رہے گی. تب جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی کیا حکمت تھی. دوسری ایک بات ہم سمجھو، یہاں بڑی ہم سمجھنے کی آج کل حالات میں، کہ یہ 10 بھائی تھے، 5 معذور اور 5 کمانے والے، وہ بھی کھیتوں میں سکین لیکن وہ کمانے والے تھے. اب یہ 5 کمانے والے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ محنت مزدوری کر کے جو لاتے خود بھی کھاتے اور وہ 5 معذور بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے. یہ ہے بہت سمجھنے کی چیز. سمجھنا اس میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر ہم چند بھائی بھتیجے سب مل جل کر کے ایک کاروبار کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں، تو ایکاد بھائی جو بڑا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سارے سودے تو میں کرتا ہوں، کانٹریکٹ تو میں کرتا ہوں، سارا مال اور ویپاریوں سے بات کرنا وہ تو میں کرتا ہوں، یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے بزنس نفع بینیفٹ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ سب بھائی لوگ تو میرے ہاتھ کے نیچے میں جیسے کہتا ہوں ایسا کرتے ہیں. کبھی آئے تو کیا، نہ آئے تو کیا، دکان پہ آئے، فیکٹری پر آئے، نہیں آئے، اصل تو میں ہوں. اور وہ اپنے آپ کو اصل سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، اور یہ تو ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی، اور یہ لوگ تو جو ہے کچھ جانتے بھی نہیں ہیں. اور پھر آگے چل کر کے وہ دھیمے دھیمے ساری پراپرٹی اور اس کے اوپر اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں تمہارے بھائیوں میں سے کس غریب بھائی کی برکت سے اللہ تم کو روزی میں برکت دے دے. تم نہیں کہہ سکتے, تم اپنی صلاحیت پر گھمنڈ مت کرنا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے. تو گھر میں پتہ نہیں کون بھائی کمزور ہے اور کون سا بھائی ڈھیلا ڈھالا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پورے بزنس میں برکت عطا فرماتے. ایک کا بھاگ ہے اور دوسرے کا بھاگیہ ہے, سمجھتے ہو نا گجراتی میں, یعنی ایک نصیب پر چلتا ہے اور دوسرا محنت پر چلتا ہے. لہذا کبھی یہ مت سمجھنا کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, تمام بھائیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا. بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھا ہم نے کہ وہ ایک بھائی جو یوں کہتا تھا نا سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, وہ جب الگ لے کر کے بیٹھ گیا تو پھر ایسے نقصان اور گھاٹے میں پڑ گیا کہ وہ بیچارے کو دال روٹی کی محتاجی ہو گئی. اسی لیے کبھی اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھنا. یہ دیکھو دس بھائی جو کمانے جا رہے ہیں, یہ محنت کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, وہ اپنے کمزور معذور محتاج بھائیوں کو بھی لا کر کے کھلا رہے ہیں. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا, کمزوروں کی وجہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک بات تو ہو گئی, دوسری بات کا وہ جو ایک لڑکا تھا اس بچے کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کر ڈالا. کئی معصوم چھوٹا سا بچہ اس کو قتل کر دینے کا کیا مطلب اتنے چھوٹے سے بچے کو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ موسیٰ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فیصلہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے کافر بننے والا ہے, اور اس کے ماں باپ کا یہی ایک بچہ تھا اور کوئی اولاد نہیں, یہی ایک کا ایک ان کا بیٹا, اور ماں باپ اس بچے سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے حب الشیء, جب کسی چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس وقت پر اندھا اور بہرا بن جاتا ہے اس چیز کے بارے میں, کہ پھر جس سے محبت ہو اس کی برائی بھی برائی آدمی کو نظر نہیں آتی, بلکہ اس کی برائی بھی انسان کو اچھی نظر آتی ہے. تو کہا ماں باپ کو اس بچے سے اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا کہ بچہ محلے میں جاوے, لوگوں کا مال لوٹ لے لے, لوگوں کا مال کھا جاوے, لوگوں کا نقصان کرے, کسی کو مال دے دے. اب محلے والے آ کے فریاد کریں کہ بھائی یہ تمہارے بچے کو ذرا سنبھالو, یہ تمہارا بچہ کیا حرکت کر رہا ہے, تمہارا بچہ لوٹ لیتا ہے, مار دیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ذرا تمہارے بچے کو سنبھالو. لوگ ماں باپ کو فریاد کرنے آوے تو ماں باپ کیا کرتے تھے, ہمیشہ اپنے بچے کی طرف داری کرے, اپنے بچے کی فیور کرے, اور محلے میں سے کتنی بھی بڑی فریاد آوے کبھی بھی کسی کی فریاد کو سنتے نہیں تھے. وہ کیا کہہ رہے, تم غلط ہو, ہمارا بچہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا, ہمارا بچہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگوں کو جھٹلا دیتے تھے. تو کا خطرہ یہ تھا کہ دھیرے دھیرے یہ لڑکا بڑا ہو جاوے, کافر بنے, تو ماں باپ جو ایمان والے تھے وہ بھی بچے کی محبت میں کافر بن جائے اور ایمان سے محروم ہو جائے. اسی لیے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کروا دیا تاکہ وہ بچہ بڑا ہوئے ہی نہیں اور اس بچے کی محبت کے اندر ماں باپ کا ایمان برباد نہ ہو جاوے. اسی لیے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں قتل کر دیا گیا, بھلے کافر کے گھر کا بچہ ہو لیکن وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کافر کے گھر کا بچہ بھی بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کے بارے میں محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جنت میں آئے گا. تو یہ تو بچے کا بھی کام ہو گیا اور ماں باپ کا بھی کام ہو گیا. کہ وہ بچہ بڑا ہوتا، بالغ ہوتا، کافر ہوتا تو جہنمی بنتا، ماں باپ کو جہنمی بناتا، لیکن بچپن میں قتل کر دیا گیا تو وہ بچہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ماں باپ کے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. یہ جیسور نام کا جو ہے یہ بچہ تھا، لیکن خدا کی شان اللہ جو لیتے ہیں نا تو اس سے زیادہ دیتے ہیں، خدا جتنا لیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں. ایک روپیہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کم سے کم 10 گنا زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں، کم سے کم 10 گنا، باقی 700, 7,000, 7 لاکھ, 7 کروڑ دے رہے، یہ خدا کی شان ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ 1 کا 10 گنا تو دیتے ہی دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی مہربانی. اب اس ماں باپ کا جو معصوم بچہ قتل کروا دیا گیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے گھر میں ایک بیٹی عطا فرمائی. بچے کے بعد اس بیٹی کا نام رکھا گیا حسنہ بی بی، بہت پاک دامن بڑی نیک لڑکی تھی، اور اس نیک لڑکی کی شادی ایک نیک لڑکے سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے پیٹ سے ایک نبی کو پیدا فرمایا. بعض روایت میں 2 نبی ہیں، بعض روایت میں 70 نبی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی. اب اندازہ لگاؤ کہ خدا نے بچپن میں ایک بچہ لے لیا، اور اس کے بدلے کے اندر جو بیٹی جی اور بیٹی کے پیٹ سے جو نواسا دیا، وہ نواسا اللہ کا نبی بنا، اور جو ہے اللہ نے ان کو نبوت دی، اور وہ بچہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحم کرم کی بات ہو گئی کہ ایک بچے کو قتل کروایا بچپن میں، وہ بھی جنتی، ماں باپ کا ایمان بھی بچ گیا، اور آگے چل کر کے جو ہے وہ اس کی جگہ بیٹی دی، بیٹی میں سے جو ہے نبی پیدا ہوئے، اور کتنی خدا کی شان ہو گئی. کہ اب تمہارے ذہن کے اندر جو ہے وہ دیوار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شہر میں گئے، دونوں بھوکے تھے، بھائی کھلاؤ، لیکن وہ شہر والے ایسے مکھی چوس تھے کہ ان لوگوں نے دعوت کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا. اتنے میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے ٹیڑھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے مفت میں وہ دیوار ٹھیک کر دی، سیدھی کر دی، محنت مزدوری کر کے اتنی بڑی دیوار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ارے حضرت خضر نے سمجھایا کہ موسیٰ، بات دراصل یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم لڑکے تھے، اور وہ یتیم بچوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ زمانے میں بینک نہیں تھی، تو سونا، چاندی، خزانہ ان کے ابا نے ایک برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کیا، اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی. اب اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا، اور چور لٹیرے، گنڈے، بد نیت والے لوگ اس خزانے کو لوٹ کر کے لے کر کے بھاگ جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ خزانہ سلامت رہے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود دیوار کھودیں گے، اور کھود کر کے اندر سے اپنا سونا نکال کر کے اپنی زندگی گزاریں گے. اسی لیے ان یتیم بچوں کے خاطر میں نے وہ دیوار مفت میں ٹھیک کر دی، اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا تھا. اسی لیے دیوار کا کام کرنے میں مزوری لینا، پیسے لینا میرے لیے بالکل جائز نہیں تھا. اس جگہ حضرات محدثین نے عبادات مقصودہ کے اوپر اجرت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ عبادت مقصودہ نماز اور قرآن کی تعلیم، اس کے اوپر جو ہے پگار لینا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کا مسئلہ تھا. آج کل کے مفتیان کرام کو یہ فتویٰ دینا پڑتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر جو وقت لگتا ہے اس وقت کے اوپر وہ لوگ پگار لے سکتے ہیں، چونکہ اگر ابھی اس کو ناجائز تھا تو کوئی امام نماز پڑھانے والا ملے گا نہیں، कोई बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए इनको जो तनख्वाह दी जाती है वो इनके वक्त और टाइम की दी जाती है। इसलिए ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम लोग इमामत का पगार देते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाने की पगार देते हैं, तो ये पगार नमाज और कुरान की नहीं देते, क्योंकि उसका तो कोई बदल हो ही नहीं सकता। कुरान की एक आयत कोई पढ़ा देवे तो सातों जमीन और सातों आसमान उसके बदले में नहीं हो सकते। ये तो इन्होंने जो टाइम दिया 20 मिनट 25 मिनट एक नमाज के लिए आने का, तो 5 नमाज का 100 मिनट का टाइम हुआ, तो महीने के हिसाब से उनके टाइम के बदले के अंदर कुछ न कुछ उनको पगार दे दी जावे। ये इजारा ये मखसूस को उजरत इबादत मकसूदा पर उजरत कहा जाता है। अब वो दीवार के नीचे क्या खजाना था, तो कहा सोना चांदी था। और एक रिवायत में तो अजीब बात आई है कि एक सोने की प्लेट थी, बहुत बड़ी प्लेट सोने की, और उस प्लेट के ऊपर अजीब बातें लिखी हुई थी। क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आगे बातों का अरबी से उर्दू में तर्जुमा करता हूँ। क्या लिखा था देखिए ज़रा, सुनिए अपने हालात के ऊपर। पहली बात बिस्मिल्लाह, दूसरी बात लिखी थी उस इंसान के ऊपर ताज्जुब है जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर भी गमगीन होकर के फिरता है। तकदीर पर ईमान रखता है फिर भी गमगीन होके फिरता है। जब हमारा ईमान तकदीर पर है कि भला या बुरा जो होता है अल्लाह के फैसले से, तो फिर हमारे पैसे फंस गए और कारोबार नहीं चलता, उसमें गमगीन का ही को होने का। एक तो पैसे गए वो, ने दूसरा गम खाकर तबीयत बिगाड़ने की, ये डबल नुकसान लेने का किसने हमको सिखाया? वो गए, जब मुकद्दर में होंगे तो आएंगे, अभी खुश रहो, तकदीर के ऊपर ईमान रखो। तो दूसरी बात उसमें ये लिखी थी, ताज्जुब है उस शख्स के ऊपर जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर भी गमगीन होके फिरता है। तीसरी बात, उस इंसान पर ताज्जुब है जो ये ईमान रखता है कि रिस्क अल्लाह के जिम्मे में है फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ उठाता है। रिस्क अल्लाह के जिम्मे, हम जानते हैं, फिर भी इंसान ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ उठाता है। दौड़ धूप रात दिन, खाना पीना सोना सब इधर उधर, भाई काई को, जब मुकद्दर में है इतना रिस्क मिलने वाला है फिर ये काई की तेरी ये सारी दौड़ धूप और फजूल किस्म की कोशिश में क्यों लगा है? एक आसान मिसाल है, एक टंकी में 100 लीटर अगर पानी हो तो एक नल से निकालोगे 10 नल से निकालो 100 ही लीटर पानी आएगा, है कि नहीं? इतनी सीधी सीधी मिसाल समझ लो, एक टंकी में 100 लीटर पानी है तो एक नल लगाओगे 10 नल कितना पानी आएगा? 100 लीटर। अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में रोजी लिखी है, एक जरिया अपनाओ के 10 जरिए अपनाओ, रोजी तो इतनी आएगी जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा तकलीफ और दौड़ धूप और टेंशन में पड़ो मत। चौथी बात ये लिखी हुई थी, उस शख्स पर ताज्जुब है जो मौत पर ईमान रखता है फिर भी दुनिया में खुश व खुर्रम रहता है। जिसको मौत पर ईमान हो वो कभी दुनिया में हंस फुस के थोड़ा रह सकता है, वो तो हर वक्त आखिरत की फिक्र में रहता है। पांचवी बात, ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के हिसाब पर ईमान रखता हो फिर भी दुनिया में गफलत के साथ कैसे रहता है। आज हमारे अंदर जो गफलत है बस अल्लाह ही अपने फजल से दूर फरमावे। छठी बात, उस शख्स पर ताज्जुब है जो दुनिया को और दुनिया में जो रात दिन इनकलाबात होते हैं हालात बदलते हैं उसको जानता है फिर भी उस दुनिया पर इत्मीनान से दिल लगा के बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि आज का करोड़पति कल रास्ते पे खड़ा हुआ है, आज का बंगले में रहने वाला कल रास्ते पर बैठा हुआ है। इनकलाब हालात का बदलना रात दिन हमारे सामने, फिर भी हम अपनी दुनिया पर इत्मीनान लगा के बैठे हुए हैं। और आखिरी बात लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस तख्ती में आखिरी बात लिखी हुई थी। हालांकि ये वाकिया तो हुजूर की पैदाइश से पहले का है लेकिन फिर भी उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था आखिर में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। گویا کہ پچھلے نبیوں کے زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں لوگوں کو بتلائی تھی. یہ تینوں باتوں کے راز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر نے بتلا دیے. بات پوری ہو گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, خضر اب میں جاتا ہوں, تم تمہارے راستے, میں میرے راستے. تو جب حضرت خضر جانے لگے تو وہ پانی کی طرف جانے لگے, سمندر کی طرف, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کی طرف جانے لگے. اب استاد اور شاگرد دونوں الگ ہو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے آخر میں کہا, استاد صاحب کچھ آخری نصیحت کر دو جو میں لے کر کے جاؤں آپ کے پاس سے. ہمارے یہاں جب بچے 7, 8, 9 سال پڑھتے ہیں پھر عالم بن کے جاتے ہیں تو ان کو الوداعی نصیحت کر کے مدرسے سے روانہ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی, خضر کچھ نصیحت کرو. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو الوداعی نصیحت کی اس میں پہلی بات یہ کہی, موسیٰ ہمیشہ تبسم کے انداز میں آہستہ آہستہ ہنسنا, کبھی زور زور سے مت ہنسنا. یہ حضرت موسیٰ کو نصیحت کی حضرت خضر نے. اور سنو ترمذی کی حدیث میں کہ جو آدمی زور زور سے زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مر جاتا ہے, دل کو موت آ جاتی ہے. آج کل جو ہمارے دل مرے مرے مرجے مرجے رہتے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زور زور سے ہنسنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ کامیڈی کی مجلسوں میں جاتے ہیں, کامیڈین ناٹکوں میں جاتے ہیں, کامیڈی کی سیڑھیاں سنتے ہیں. میرے بھائیو یہ مومن کا کام نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, لیکن کس کیسے, مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں, آپ کے ہونٹ مبارک پر وہ ہنسنے کی خوشی لوگوں کو نظر آتی تھی, جیسے ہمارے دانت کھل جاتے ہیں اور ایک آواز نکلتی ہے. اس انداز میں ہنسنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں کہکہا مار کے ہنسنا, آواز سے ہنسنا. اور آپ کو مسئلہ تو معلوم ہوگا ہی ہوگا, کوئی آدمی نماز کے اندر زور سے کہکہا مار کے ہنسے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نہیں جانتے ہو تو جان لو یہ مسئلہ. نماز میں اگر کوئی آدمی آواز سے کہکہا مار کے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کو وضو کرنے جانا پڑے گا. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بلا ضرورت کسی چیز کو کسی سے مت مانگنا. کوئی مجبوری آ گئی تو ایسے موقع کے اوپر کوئی ضرورت کی چیز, آج کل تو لوگوں نے مانگنے کا بھی ایک سلسلہ بنا رکھا ہے کہ بھائی بلا وجہ 5 لاکھ قرضہ تو دے دے, 10 لاکھ تو دے دے, 50 لاکھ تو دے دے, یہ کر وہ کر, یہ مانگنا بلا ضرورت اچھا نہیں ہے. تیسری بات فرمائی حضرت خضر نے, دوسرے کی غلطی کے اوپر کبھی تانا مت مارنا. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی ٹون مت مارنا, اور خود کی غلطی کے اوپر روتے رہنا. یہ نصیحت کی اور حضرت خضر علیہ السلام پانی کی طرف روانہ ہو گئے سمندروں پر چلتے ہوئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے ہوئے اپنے وطن آنے کے لیے روانہ ہوئے. اب یہاں ایک اہم ترین بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا انتقال کر گئے, ہے تو کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. اس سلسلے میں چند باتیں سنا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات حضرت خضر کے بارے میں, بعض روایتوں میں یہ جتنی بھی باتیں میں نقل کروں گا میں حوالہ پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو ڈھونڈنا ہو تو تکلیف نہ ہو. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب, محدث دیوبندی رحمت اللہ علیہ. ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد, سارے اکابر کی حدیث کی سند ان سے ملتی ہے. بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مفتی تقی صاحب کے والد, ان کے بھی استاد ہوتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے بھی. بہت بڑے محدث تھے دارالعلوم دیوبند کے, شروع کے زمانے کے. میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا مزار ناندیڑ میں ہے، یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور یہی انتقال ہوا تھا، اور یہی گورے غریما میں ان کی قبر ہے، حضرت میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا حیات خضر، اس میں انہوں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں، وہیں سے میں یہ باتیں نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلات والسلام ساتویں نسل میں حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا خاندانی تعلق ملتا ہے ساتویں نسل میں۔ اور ایک روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے سگے پوتے ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے قابل، اور اسی قابل کے بیٹے حضرت خضر علیہ الصلات والسلام ہیں۔ اور ایک روایت بھی ایک عجیب نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بچوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو، اللہ کے یہاں سے جو میرے اوپر وحی آتی ہے، اس وحی کے علم کی روشنی میں میں تم کو بتلاتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو ان کے زمانے میں پانی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو بتلایا تھا، اور ساتھ میں یوں کہا کہ جب وہ طوفان آوے پانی کا، تو وہاں تک میری لاش کو تم صندوق میں رکھ کر حفاظت سے رکھنا، پھر وہ طوفان چلا جاوے اس کے بعد میری لاش کو تم لوگ دفن کرنا۔ اور پھر ساتھ میں آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ جو میری لاش کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو پوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو انہوں نے یہ دعا سنی تو انتظار میں رہے کہ کب دادا جان کا انتقال ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے بہت محبت سے دادا کی لاش کو صندوق میں رکھ کر کے سنبھالا، اور سنبھال سنبھال کر کے اس کو اپنے پاس رکھا، اور رکھ کر کے سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر اس پیٹی کو لے کر کشتی میں بیٹھے، اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اپنے دادا آدم علیہ السلام کی لاش کو زمین میں دفن کیا۔ تو اس کی برکت سے آدم علیہ السلام کی دعا ان کو لگ گئی، اور قیامت تک کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ روایت نقل کی کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی عطا فرمائی دادا کی خدمت اور دعا کی برکت سے۔ یہ آج کل کے پوتوں اور نواسوں کو سوچنے کی چیز ہے کہ بھائی دادا نانا کی خدمت کر کے دعائیں لے لو، حضرت خضر کو تو قیامت تک کی زندگی اللہ نے اسی کی برکت سے عطا فرما دی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے کبھی کبھی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے ایک اور عجیب روایت بھی نقل کی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، یہ روایت بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کسی کے بات کرنے کی آواز سنائی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ، حضرت انس حضور کے خاص خادم ہیں، کہ جاؤ اور اس بات کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ یہ حضور نے کہلوایا حضرت انس کے ذریعے سے، مسجد کے باہر کوئی بات کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس کو کہے انس باہر جاؤ اور باہر جو بات کر رہے ان کو کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور جو بات کر رہے تھے ان کو کہا کہ اندر سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ آپ ان کے لیے دعا کرو۔ تو جو آدمی باہر تھے انہوں نے یوں کہا کہ تمہارے جو نبی ہیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے، ایسی فضیلت جیسے رمضان کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت ہے، ایسی فضیلت اللہ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ بس یہ کہہ کر کہ وہ بات کرنے والے آدمی چلے گئے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ حضرت فضیل تھے جو آئے تھے حضور کی مسجد کے باہر، اور حضور نے ان سے دعا کی درخواست کروائی۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی مستدرک حاکم میں، عجیب حدیث ہے یہ بھی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی اور صحابہ بے چین تھے، رونے اور غم کے ماحول میں تھے، اتنے میں ایک آدمی آئے، بڑے بڑی زلفوں والے، کندھے تک ان کے بال تھے اور داڑھی پوری سفید تھی ان کی، اور اندر آئے اور صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے حجرے میں داخل ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک تھا، وہاں آئے اور مکان کے دروازے کی جو دو چوکھٹ ہوتی ہے دو طرف، اس کو پکڑ کر کے وہ آدمی بہت رونے لگے، بہت روئے، ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت نورانی تھا، بہت پیارا تھا، بہت روئے بہت روئے، اور روتے روتے پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے ایک عجیب بات کہی اس آدمی نے کہ اللہ کے دربار میں ہر مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، تعزیت کے کلمات جو ہم کسی کے یہاں انتقال پر جاتے ہیں تو بولتے ہیں، تو اس آنے والے آدمی نے تعزیت کی بات کی صحابہ سے کہ ہر مصیبت پر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو، اور ہر چیز جو دنیا سے فوت ہو کے ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے قائم مقام ہے، باقی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، کیونکہ وہ شخص محروم ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کو اس آدمی نے تسلی دی کہ تم بھی صبر کرو اور صبر کا ثواب کماؤ۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہنے لگے کہ یہ حضرت خضر ہے جو صحابہ کو حضور کے انتقال کے اوپر تسلی دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کر کے صحابہ کرام کو تسلی دی حضور کے انتقال کے اوپر۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ، یعنی پیدا تو ہو گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن چھپے چھپے دنیا میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو کام سونپتے تھے وہ کام کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت کا انہوں نے کام کیا، اور ایک مدت تک دین کی دعوت کا کام کرنے کے بعد پھر جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا پھر لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے، اور اس وقت ابھی دنیا کے اندر ہے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہے، اور زندہ انسانوں کی طرف کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جو ہے ہر سال وہ حج کے اندر آتے ہیں حضرت خضر، اور زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور صرف حج میں ایک مرتبہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، وہ ان کے لیے پورا سال کافی ہو جاتا ہے، پھر پورا سال ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور حج میں آتے ہیں، اور وہیں پر ان کی حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے حج میں، پھر جب دونوں الگ ہوتے ہیں ایک سال کے لیے تو بسم اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کی ایک نشانی کتاب میں یہ لکھی ہے کہ یہ شہادت کی انگلی ہوئی اور یہ اس کی بازو والی انگلی، عام طور پر انسان کی دونوں انگلی برابر الگ الگ ہے، کہ شہادت کی انگلی چھوٹی اور بازو والی بڑی، لیکن حضرت خضر کی نشانی یہ ہے کہ ان کی دونوں انگلی کی سائز برابر برابر ہے، اور بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ان کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ اس میں ایک مرتبہ میں نے کہیں یہ روایت دیکھی نہیں، لیکن بعض لوگ جب مسافہ کرنے آتے تو پہلے انگوٹھا پکڑتے ہیں، تو میں نے ایک مرتبہ کسی کو پوچھا کہ مصافحے میں پہلے انگوٹھا کیوں پکڑتے؟ تو کہا وہ چیک کرتے کہ اندر ہڈی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں ایسا؟ تو کہا وہ اس لیے کہ کسی نے ایسی روایت چلائی ہے کہ حضرت خضر کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہے, اس لیے وہ چیک کرتے ہیں کہ جس سے ملنے آئے وہ حضرت خضر تو نہیں ہے, اس لیے وہ پہلے ایسا کرتے. واللہ عالم یہ روایت کہاں تک ہے صحیح ہے. بہرحال اس وقت ابھی وہ زندہ ہے, پوری دنیا کے اندر وہ رہتے ہیں اور جہاں موقع ہو وہاں جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے واسطے, اور جا کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کی جو ہے بھلائی کرنے کا وہ کام کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عجیب بات نقل کی ہے. بہت بڑے صاحب کشت یہ بزرگ گزرے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, سرہند کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے, اور سلسلے نقشبندیہ مجددیہ ان کے ذریعے دنیا میں بہت عام ہوا. بہت بڑا کشف ان کا ہوتا تھا. تو قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں ان کی عجیب بات نقل کی ہے کہ مجدد صاحب کو کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر زندہ ہیں کس حال میں؟ تو کہا میں نے کشف کی دنیا میں خود حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا, یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور میں نے پوچھا کہ حضرت آپ زندہ ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ میرا اور حضرت الیاس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں زندہ انسان کی شکل میں دنیا میں آتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں, کوئی کمزور کوئی بیمار ان کی مدد کرتا ہوں. اسی لیے حضرت خضر ایسے موقع پر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے وہ پچھلی شریعت پر عمل کرتے تھے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اس کے بعد انہوں نے حضور کی نبوت پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور بعض نے ان کی لمبی عمر کے بارے میں ایسا بھی لکھا ہے کہ ذوالقرنین جو بادشاہ جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے, ان کے ساتھ یہ دونوں حضرت خضر اور ذوالقرنین دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے. آب حیات یعنی جس کے پینے کے بعد آدمی کی کبھی موت نہ آوے, اس کا چشمہ دنیا میں کہیں اللہ نے رکھا ہوگا تو اس کی تلاش میں نکلے. تو نکل کر کے چلے 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 یہاں تک کہ اندھیریوں والے علاقے میں چلے گئے جہاں کوئی روشنی نہیں, اندھیرے اندھیرے. اور چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر حضرت خضر کو پیاس لگی, پانی پینے کی ضرورت پیش آئی, تو وہ رک گئے پانی پینے کے واسطے. جب وہ رک گئے پانی پینے کے لیے تو انہوں نے ایک چشمہ جھرنا دیکھا, وہاں پانی پی لیا. کہتے ہیں کہ وہی آب حیات تھا, اسی لیے اللہ نے ان کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی. بعد میں ذوالقرنین بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ نے تو پانی پی لیا لیکن وہ پانی میں تو نہیں پی سکا, چلو اپنے پیچھے جا رہے جہاں پانی پیا تھا اور جا کر کے میں بھی پی لوں. تو ذوالقرنین بادشاہ کو لے کر حضرت خضر پھر آئے, آ کر کے تلاش کیا لیکن وہ چشمہ ان کو ملا نہیں. گویا اللہ کے یہاں مقدر میں یہ بات طے تھی کہ حضرت خضر ہی وہ پانی پی سکے اور ذوالقرنین بادشاہ پی نہ سکے. بہرحال جب قیامت آئے گی تو حضرت خضر کا بھی انتقال ہو جائے گا, وہاں تک کہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے. جب ہمارا جامعہ ڈارہیل کا بالکل شروع کا دور تھا, اب تو 114 سال ہونے آئے, جب شروع کا دور تھا اور ہمارے یہاں ڈارہیل میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے, تو اس زمانے میں ہمارا ہندوستان تھا, یعنی پاکستان بنگلہ دیش اور ہمارا بھارت پورا اکھنڈ بھارت تھا اتنا لمبا چوڑا. تو اس زمانے کے اندر ایران افغانستان ترکمانستان دور دور کے ملکوں سے بھی ڈابھیل طلبہ پڑھنے آتے تھے, اتنے دور سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. تو ایران سے کچھ لڑکے پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. اس زمانے میں پیدل آنے کا ٹرین نہیں, हवाई जहाज नहीं, गाड़ियां नहीं, वो पैदल आ रहे थे तो जंगल में कहीं भटक गए और भटक करके इधर उधर रास्ता भूल गए। तो दो लड़के थे जो भूल गए थे रास्ता, काफिले से बिछड़ गए थे, तो उन दोनों की हजरत खजीर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके उनको सही रास्ते के ऊपर पहुंचा दिया था। फिर वो सफ़र करके डाबेल पहुंचे तो उसी साल हजरत अल्लामा कश्मीरी का तो इंतकाल हो गया। बाद में अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी से उन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल किया और बाद में उनको उनके असातिज़ा ने कहा कि तुम इतने दूर ईरान से पढ़ने के लिए आए, अब कहाँ वतन जाओगे, यहीं इंडिया में पढ़ाओ, यहीं दीन का काम करो। तो उसमें से एक लड़के को कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में भेजा महाराष्ट्र में। तो उन्होंने जाकर के वहाँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में उदगांव करके एक आबादी है, वहाँ मदरसा कायम किया। उनका नाम था मौलाना अबुल खैर अब्दुल समद ईरानी रहमतुल्लाह अलैह। वहीं रस बस गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ और उनके साथ जो साथी थे उनको जामनगर भेजा था, वहाँ उन्होंने जामनगर में वो इदारा कायम किया था। इन दोनों की हजरत खजीर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। तो आज भी जो है इस तरह कोई रास्ता भटक जाता है, परेशानी उलझन में होता है तो कहते हैं कि हजरत खजीर अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के जो है उनकी मदद करते हैं और उनकी मुश्किलात के अंदर साथ देने का वो काम करते हैं। और जहाँ कहीं वो नमाज पढ़ते तो आजू बाजू की पूरी जगह हरी हरी ग्रीन ग्रीन हो जाती, का उसकी बरकत से उनका नाम खजीर बन गया। खजीर अरबी में ग्रीनरी को कहते हैं, हरियाली को कहते हैं, उससे उनका ये नाम बन गया। अल्लाह सुबहानहु व तआला किसी भी जरिया और सबब से इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया की दस्तगीरी फरमाए और उम्मत की मुसीबत और मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह कोई खजीर जाहिर करे, ईसा नाजिल फरमा दे, मेहदी को जाहिर फरमा दे, कोई भी शक्ल अल्लाह ताला फरमा दे और अल्लाह उम्मत की इज्तिमाई इंफिरादी परेशानियों को महज अपने करम और फजल से दूर फरमाए। दुरूद शरीफ الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب کریم یہ حالات جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، انہیں اللہ آپ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ، کافروں فاسقوں کے حوالے نہ فرماؤ، اپنے کرم سے آپ ہی ہمیں معاف کر دیجئے، عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی کا معاملہ فرماؤ۔ رب کریم ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تو امت پر رحم فرما، اولا مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، عصمت اور عفت کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی بیٹیوں کی ماؤں کی حفاظت فرما، جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین کے تقدس کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بھی قیامت تک ایمان والوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پر اب رحم فرما دیجیے، فضل کرم فرما دیجیے، دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے، قیامت اور قیامت کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے، فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرما لیجیے۔ مولا ہمارے بہت سے بھائی قسم قسم کی الجھنوں میں اپنے کرم سے دور فرماؤ، جو مصیبتوں کو دور فرماؤ، خاص طور پر اللہ امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، عافیت فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، رجب شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ، رجب شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ، رجب شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مسلمان بنا دیجیے، ہر حرام سے حفاظت فرما لیجیے، اپنے ذاکرین شاکرین کامل متقین مخلصین بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ مولا سکرات موت سے حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، قیامت کے ہولناکی سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ۔ مولا دنیا میں گرمی 40 سے اوپر ڈگری جاتی، ہم پریشان ہو جاتے، رب کریم جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ رب کریم آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے مالک، آپ ہے، آپ کا در ہے مولا، فتنہ اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ، ظالموں اور ان کے مظالم سے حفاظت فرماؤ۔ مولا غوافظ خوارج اور اللہ ہر طرح کے ظالموں سے حفاظت فرماؤ، عافیت اور فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ آپ اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، ہمارے گناہوں کے اعتبار سے معاملہ نہ فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پورے عالم میں ہر جگہ جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی خیر ہمیں اور پوری امت کو عطا کرنا، جن شرور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمين 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 يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.